من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيرة النبي آج جمعرات ہے تو سيرة النبي کا تعلیم ہوتی ہے اور اس میں نماز کے بارے میں الحمدللہ تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں گزشتہ ہفتے بھی الحمدللہ کافی تفصیلات بیان کی گئی تھی کہ نماز سے ہمیں کیا ملتا ہے نماز کے جو اخلاقی تمدنی اور معاشی فائدے ہیں اس پہ بات ہوئی تھی جس میں بات ہوئی تھی کہ صدر پوشی کا خیال پھر اس کے بعد طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں اور جو جسم اور اعضاء کے پاک اور ستھرا رکھنے پر مجبور رکھنا یہ اس کا خاصیت ہے اور پابندی وقت سکھاتی ہے صبح خیزی اس سے حاصل ہوتی ہے اللہ کا خوف ہوشیاری اور یہ مسلمانوں کا ایک امتیازی نشان قرار پایا ہے تو انشاءاللہ آج مزید جو اس کے فوائد ہیں بیان کیے جائیں گے صف بندی ایک افسر کی اطاعت تمام سپاہیوں کی باہمی محبت اور دستگیری اور ایک تکبیر کی آواز پر پوری صفوف کی حرکت اور نشست و برخاست مسلمانوں کو صف جنگ کی اوصاف سکھاتی ہے یعنی جیسے کہ ایک افسر کاشن دیتا ہے اور تمام صفائی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اس طرح امام بھی ایک تکبیر کے ساتھ سب مقتدیوں کو ایک کام کرنے کے لیے اشارہ کرتے ہیں اور سب وہی کام کرتے ہیں ان کے قوائے عمل کو بیدار کرتی ہے جاڑوں میں پانچ وقت وضو کرنا ظہر کے وقت دھوپ کی شدت میں گھر سے باہر نکل کر مسجد کو جانا عصر کے وقت لاہو لعاب کی دلچسپیوں سے وقت نکال کر خدا کو یاد کرنا رات کو سونے سے پہلے دعا زاری کر لینا صبح کو خواب سیر کی لذت کو چھوڑ کر حمد باری میں مصروف ہونا اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم فرضی راحت و تکلیف سے بے پرواہ ہو کر عمل کی طاقت اپنے میں پیدا کریں اور کام کی ضرورت کے وقت احساس فرض کے تقاضوں کو بجا لائیں اور اس کے لیے عارضی تکلیفوں کو برداشت کرنے کا اپنے آپ کو خوگر بنائیں ہفتے میں ایک دن نماز جمعہ کے لیے شہر کے سب مسلمان ایک جگہ جمع ہوئیں اور دن رات کے پر آرام سے پرآرام وقت میں ممکن تھا مگر اس کے لیے بھی دوپہر کا وقت مقرر کیا گیا تاکہ اس اجتماع اور مظاہرے میں بھی مسلمان سپاہیانہ خصائص کے خوگر رہیں اور نماز جمعہ کا ہر پابند شہادت دے کہ اس کی اتنی عادت مشکلات کے اوقات اتفاقات میں اس کے لیے کس قدر محبت ثابت ہوتی ہے دس تمام عبادات بلکہ تمام مذاہب کا اصل مقصد تکمیل اخلاق ہے لیکن اصلاح اخلاق سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ نفس ہر وقت بیدار اور اثر قبول کرنے کے لیے آمادہ رہے تمام عبادات میں صرف نماز ہی کسی چیز جو نفس کو بیدار رکھ سکتی ہے روزہ حج زکوٰۃ اولاً تو شخص پر فرض نہیں ہے اور اس کے ساتھ روزہ سال میں ایک بار فرض ہوتا ہے زکوٰۃ کا بھی یہی حال ہے حج عمر میں ایک بار ادا کرنا پڑتا ہے اس لیے فرائض نفس کی تنبیہ اور بیداری کا دائمی اور ہر روز ذریعہ نہیں ہو سکتے برخلاف اس کی نمازوں میں پانچ اوقات پانچ بار ادا کرنی ہوتی ہے ہر وقت وضو کرنا پڑتا ہے سجدہ رکوع قیام و قعود جہر خفا تسبیح و تحلیل تکبیر و تشہد نے اس کے ارکان و اعمال میں تنوع امتیاز پیدا کر دیا ہے جن میں ہر چیز نفس میں تدریجی اثر پذیری کی قابلیت پیدا کرتی ہے اور ہر 24 گھنٹے میں چند گھنٹوں کے وقفہ سے نفس انسانی کو ہوشیار اور قلب کو خفتوں کو بیدار کرتی ہے اس طرح نفس کو رات دن تنبیہ ہوا کرتی ہے 11 الفت و محبت نماز مسلمانوں میں باہمی الفت و محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے محلہ کے تمام مسلمان جب کسی ایک جگہ دن میں 5 دفعہ جمع ہو اور باہم ایک دوسرے سے ملیں تو ان کی بیگانگی دور ہو جاتی ہے ان میں آپس میں محبت و الفت پیدا ہو جاتی ہے اس طرح وہ ایک دوسرے کی امداد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں قرآن پاک نے نماز کے اس وصف اور اصل کی طرف خود اشارہ کیا ہے وَاتَّقُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا خدا سے ڈرتے رہو نماز کھڑی رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو ان میں سے جن نے اتنے دین میں پوٹ ڈالی اور بہت سے جتے ہو گئے اس سے معلوم ہے کہ نماز کا اجتماع مسلمانوں کو جتہ بندی اور فرقارائی سے بھی روک سکتا ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی رہے گی تو غلط فہموں کا موقع کم ملے گا 12 غم خواری بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نماز مسلمانوں میں باہمی ہمدردی اور غمخواری کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ جب امیر و غریب سب ایک جگہ جمع ہوں گے اور امرا اپنی آنکھ سے غریبوں کو دیکھیں گے تو ان کی فیاضی کو تحریک ہوگی، ایک دوسرے کے دکھ درد کی خبر ہوگی اور اس کی تلافی کی صورت پیدا ہوگی۔ ابتدا اسلام میں اصحاب صفہ کا ایک گروہ تھا جو سب سے زیادہ مستحق اعانت تھا۔ یہ گروہ مسجد میں رہتا تھا، صحابہ نماز کو جاتے تو ان کو دیکھ کر خود بخود ہمدردی پیدا ہوتی تھی، چنانچہ اکثر صحابہ رضوان میں کھجور کے خوشے لے جا کر مسجد میں لٹکا دیتے تھے، جس پر یہ گروہ بس گزر اوقات کیا کرتا تھا۔ اکثر صحابہ رضوان میں خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ان لوگوں کے ساتھ کو ساتھ لاتے اور اپنے گھروں میں کھانا کھلاتے تھے۔ اب بھی مساجد خیرات و صدقات کا ذریعہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اصل میں واقعی نماز الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی عبادت نصیب فرمائی ہے کہ اس میں گناگوں فوائد ہیں اور ان میں اپنے انفرادی فوائد کے علاوہ اجتماعی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، اور یہ جو ابھی فوائد بیان کیے جا رہے ہیں یہ زیادہ تر اجتماعی فوائد ہیں، انفرادی فوائد تو اس میں بہت ہیں۔ اور من جانب اللہ جو کام ہوتے ہیں اس میں کام ایک ہوتا ہے لیکن اس میں فوائد بے شمار ہوتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہماری حقیقت کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اور جو جو مسائل ہو سکتے ہیں کسی وقت ہم لوگوں کو، ان سب کا اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اور پھر کس طریقے سے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے یہ بھی اللہ جل شانہ کو معلوم ہوتا ہے۔ اب اگرچہ ہم لوگوں کو تو صرف حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے، یعنی ہم لوگ تو ان مصالح کو نہیں دیکھتے، ہمیں تو صرف اللہ پاک کی فرمان کو، جیسے ایک جنرل مطلب کوئی پلان بناتا ہے تو سپاہیوں کو یہ تو نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے پلان میں کیا ہے، اس کو تو عمل کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ جنرل جو ہوتا ہے وہ تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ ان میں کس کس قسم کے فوائد ہوں اور کیا کیا باتیں ہوں، کن کن نقصانات سے بچا جائے، وہ تمام باتوں کا احاطہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ، اب اللہ جل شانہ کو تو ماضی حال مستقبل تمام چیزوں کا پتہ ہوتا ہے اور انسان کی نفسیات کی باریکات تک پتہ ہوتا ہے، لہذا اللہ جل شانہ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے یعنی سمجھانے کا اور اللہ جل شانہ کا تربیت کا، وہ بہت زیادہ مطلب مکمل ہوتا ہے۔ تو نماز جس کو اللہ جل شانہ نے پانچ وقت فرض کیا ہے اس میں اللہ پاک نے بہت زیادہ فائدے رکھے ہیں، ان میں سے چند فائدے یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ اب اجتماعیت، اجتماعیت چونکہ ایک فطری چیز ہے اس لیے تمام قوموں نے اس کے لیے مختلف اوقات اور تہوار مقرر کیے ہیں، جن قوموں کو مذہبی قیود سے آزاد کہا جاتا ہے ان میں بھی اس اجتماعیت کے نمائش کلبوں، کانفرنسوں، یونیورسٹیوں، سریوں میں اور دوسرے جلسوں، جلوس اور مظاہروں سے کی جاتی ہے، لیکن یہ اجتماعیت جہاں فائدہ پہنچاتی ہے وہاں اپنے مضر اثرات بھی ضرور پیش کرتی ہے۔ اجتماعیت کام چاہتی ہے، اگر مفید کام پیش نظر نہ ہو تو وہی رنگ رلیوں، رقص و سروج، شراب خوری، کمر بازو، چوری، بد نظری، بدکاری، رشک و حسد، بلکہ قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے۔ میلے، ٹیلے، عرس، ہولی، تہوار جس کی مثالیں عرب مشرقوں میں ملتی تھیں اب بھی ملتی ہے، قبور پر ناجائز اجتماع، غرض تمام اجتماعی بدعات بدترین گناہ اور فسادوں کا مرکب بن جاتے ہیں، بگر ان خطرناک رسوم کا صرف انسداد ہی کیا جاتا، ان کی جگہ اسلام ان کے سامنے کوئی دوسری چیز پیش نہ کرتا تو محض یہ سلبی علاج کافی نہ ہوتا، ضرورت تھی کہ وہ اپنے قومی اجتماع کے لیے کوئی مشغلہ مقرر کرے جس سے قلب انسان اپنی فطری پیاس کو بھی بجھا سکے اور اجتماعیت پیدا ہو کر بدی کے بجائے نیکی کا رخ کی طرف بہے۔ چنانچہ اسلام نے اس لیے روزانہ جماعت کی عام نمازیں، ہفتہ میں جمعہ کی نماز اور سال میں دو دفعہ عیدین کی نمازیں مقرر کی کہ اجتماعیت کا فطری تقاضا بھی پورا ہو اور مشرکانہ بدیوں اور اخلاقی برائیوں سے بھی احتراز ہو، کہ اس اجتماع کی بنیادی دعوت خیر پر رکھی گئی ہے۔ آج کے علمگیر مذہبی اجتماع میں دوسرے اجتماعی اقتصادی مقاصد کے برقرار رکھنے کے ساتھ اس کے مشاغل بھی خدا کے ذکر اور اس کے بارگاہ میں توبہ و انابت کو قرار دیا۔ اس طرح اسلام کا ہر اجتماع پاکیزگی، خیال اور اخلاص و عمل کی بنیاد پر قائم ہے۔ واقعتاً جب بھی چند لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ان کے جو نفوس ہوتے ہیں وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی کام تلاش کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ شادی بیاہ کے موقع پہ یہ نوجوان لڑکے یا لڑکیاں آپس میں جب جمع ہو جاتی ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر طنز کے تیر چلانا، استہزاء، ایک دوسرے کو مذاق اور ایک دوسرے کو تنگ کرنا، یہ ایک عام مشغلہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ نفس تو ہر ایک کے ساتھ ہے، تو یہ مطلب ظاہر بظاہر مطلب لگتا ہے ایسے جیسے کہ ہنسی مذاق ہے، لیکن اصل میں انسان اپنے اپنے نفس کے خواہشات پورے کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ کتنے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کس حد تک خطرناک مطلب اس سے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر انسان کے اجتماعی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ اس کی آئینہ دار ہوتی ہے کہ ان کی تربیت کتنی ہوئی ہے۔ اب نماز ایسی عبادت ہے جس کی بنیاد ہی ذکر پر رکھی گئی ہے، وقیم الصلاۃ لذکر، نماز کو قائم کر لو میری یاد کے لیے، ہاں جی، اور خشوع و خضوع اس کے لیے لازمی، مطلب جو ہے نا وہ کیا خضوع کا مطلب، خضوع کا مطلب کیا، اللہ کی طرف ہمتن متوجہ ہونا، یعنی وہ بھی ذکر ہی کی ایک صورت ہے، یعنی ذکر کی ایک مطلب بہترین انداز میں مزید جو ہے نا مطلب یعنی اس کی ہے شکل ہے خشوع خضوع کے ذریعے، کیونکہ ذکر میں کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نا آدمی، تو اس میں مطلب بھی یعنی خشوع خضوع میں جب نماز میں انسان خشوع خضوع اختیار، کس کا مطلب ہے، جو ذکر مطلوب ہے نماز کے اندر اس کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہونا اور اپنے آپ کو کٹ کٹا کے، یعنی لوگوں سے کٹ کٹا کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ اس میں جو تکبیر تحریمہ ہے یہ اصل میں پوری دنیا سے انسان اپنے آپ کو کاٹ دیتا ہے، پوری دنیا سے، اس وقت وہ دنیا میں نہیں ہوتا، جس وقت اس نے تکبیر تحریمہ کہہ دیا تو اب وہ یہاں پر نہیں ہے۔ ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھو کمال ہے یہ، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی آدمی بیٹھا ہو اور اچانک وہ کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ اس کو کیا کہیں گے، بھائی کیا ہو گیا آپ کو، اچانک آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، کیا مطلب؟ حالانکہ نماز ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز کے فوراً بعد وہ کیا پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ ادھر نہیں تھا، بے شک اس کا جسم ادھر تھا لیکن اس کا روح ادھر نہیں تھا، وہ اللہ کے پاس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نمازی کے سامنے گزرنا منع ہے، سخت منع ہے، اس کی وجہ ہے کہ وہ ادھر ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہے، تو اللہ اور اس کے درمیان گزر رہے، یہ تو بڑی سخت بات ہے، ہاں جی، تو اس کو سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ ہاں جی، ایک دفعہ میرا بیٹا الحمدللہ اب تو خیر بڑا ہے ماشاءاللہ، اس وقت یہ چھوٹا سا تھا، پتہ نہیں 3 سال عمر تھی، 3.5 سال عمر تھی، جو بھی تھا وہ، ویسے لیکن یہ ہے کہ مسجد چلا جایا کرتا تھا، لوگ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا، نماز پڑھ لیتا تھا، تو آج جیسے بھی پڑھتا تھا وہ پڑھتا تھا۔ ایک دن روتا ہوا آیا، رو رہا تھا، کہتے وہ فلاں بوڑھا ہے نا، اس نے مجھے نماز میں ہٹا دیا، اس کو ظالم کو پتہ نہیں تھا کہ میں کس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے کہا اس بچے کو کم از کم پتہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یا ہم بڑوں کو اگر یاد آ جائے تو کتنی بڑی اچھی بات ہوگی، ہاں جی، اگر ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہاں جی، تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ لیکن اس بچے کو، یہ ظاہر بچہ معصوم ہوتا ہے تو ظاہر اس کے تو خیالات بڑے پاک ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ اس بچے، مجھے کہتے ہیں اس بوڑھے کو معلوم نہیں تھا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قومو للہ قانتین، سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے، ہاں جی، یعنی اللہ کے سامنے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر جو چیزیں ہیں ہمیں ذرا اس کا استحضار ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، ہم نماز میں کیا کر رہے ہیں، نماز میں کیا کیا چیزیں رکھی گئی ہیں، کیا کیا باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں سموئی ہوئی ہیں۔ اب اگر ہم اس کے ادراک کر لیں تو ہماری نماز پتہ نہیں کیسے بن جائے، ہاں جی, تو اب یہاں پر بھی مطلب یہاں والی بات ہے کہ اب دیکھیے اجتماعیت جہاں پر بھی ہوتی ہے وہاں شر پھیلتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ نفوس میں شر ہے, نفوس میں شر ہے. ان نفوس کے شر کو تربیت کے ذریعے سے اور ذکر کے ذریعے سے دور کیا جا سکتا ہے. اب نماز میں ذکر بھی ہے, نماز میں تربیت بھی ہے. جیسے ابھی بتایا گیا کہ نماز میں جو تربیت ہے کہ جیسے ایک افسر باقی سپاہیوں کو کاشن دیتا ہے, ہاں جی, ان کے کاشن پر وہ سارے لوگ اٹینشن بھی ہوتے ہیں, دائیں بھی مڑتے ہیں, بائیں بھی مڑتے ہیں, روانہ بھی ہوتے ہیں, رک بھی جاتے ہیں, سب جو کام اس کو بتاتے ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں. اس طرح امام بھی مطلب جو ہے نا بتاتا ہے کہ مطلب جو ہے نا یعنی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں, جھک جائیں, سجدہ کر لے, رکوع کر لے, بیٹھ جائیں, یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ اکبر. اب دیکھیں یعنی اجتماعیت بھی ہے مکمل اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہے, یعنی اللہ کے ذکر کے ساتھ وہ اجتماعی اعمال سارے ہو رہے ہیں. اب کیسے, بہت زبردست کمبینیشن ہے. تو یہ جو چیز ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جو شر ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ دور کیا جاتا ہے اور اس کا اجتماعیت کا خیر حاصل کیا جاتا ہے. یہ نماز کی ماشاء اللہ بہت جو ہے نا اس میں ہے. تو یہ ہے مطلب یہ کہ اقتصادی مقاصد کے برکنے کے ساتھ اس کے اس مشاغل بھی خدا کے ذکر اس کے بارگاہ میں توبہ و انابت کو قرار دیا. اس طرح اسلام کا ہر اجتماع پاکیزگی, خیال و اخلاص عمل کی بنیاد پر قائم ہے. کاموں کا تنوع, 14 نمبر, انسان کی فطرت کچھ ایسی بنی ہے کہ وہ ہم رنگی کے باوجود تفنن اور تجدد کا طالب ہے, لیکن اگر انسان کے دل اور دماغ, اعضاء و جوارح ہر وقت اسی ایک کام میں مصروف ہے تو سکون, اطمینان, عیش و راحت, دلچسپی کی لذت جو ہر عمل کا آخر نتیجہ ہے مفقود ہو جائے. مفید سے مفید کام سے بھی دنیا چیخ اٹھے. اس لیے قدرت نے اوقات کی تقسیم ایسے مناسب طریقے پر کی ہے جس میں انسان کو حرکت و سکون دونوں کے اقسام موقع ملتا ہے. رات و دن کے اختلاف اسی بنا پر آیت الہی میں شمار کیا گیا کہ اس تغیر تبدل سے نظام عالم میں نیرنگی پیدا ہوتی ہے اور اس تقسیم سے انسانوں میں اپنے ہر کام کی لذت قائم رہتی ہے. نماز ایک ایسا فرض ہے جو نہ تو ہر لمحہ اور ہر لحظہ انسان پر فرض ہے اور نہ سال میں ایک دفعہ, عمر بھر میں صرف ایک دفعہ فرض ہے, بلکہ ہر روز 5 دفعہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے. صبح سے کام شروع کیا تو ظہر پر آ کر توڑ دیا, پر مشغولی تھی اور عصر پہ پہنچ کر ختم ہوئی, پھر جو سلسلہ چڑھا اس کا مغرب پر ختم ہوا, بعد ازی خان کی مصروفیات شروع ہوئی اور شاہ پر جا کر منتقل ہوئی, اب نیند آ گئی اور صبح تک بے خبر رہی, اٹھے تو دعاؤں کے افتتاح سے پھر اپنے کاروبار شروع کیا. وہ دولت مند جو جسمانی یا دماغی محنت و مشقت اور مزدوری سے اپنے روزی نہیں حاصل کرتے, اس روحانی انٹرول کے لطف سے آگاہ نہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان چند گھنٹوں تک ایک ہی قسم کی محنت کے بوجھ سے جو دبا جاتا تھا وہ چند منٹ میں ہاتھ منہ دھو کر دبا تسبیح و نشد و برخاست کے ذریعے اس سے ہلکا ہو گیا اور پھر سے اس نے اپنے کام کے لیے نئی قوت پیدا کر لی. اس میں ایک تجربہ ہمیں ہوا ہے, بڑا عجیب تجربہ ہوا ہے. ہمارے دفتر میں کمپیوٹر جب آ گیا, بالکل کمپیوٹر کے ابتدائی دن تھے, یوں سمجھ لیا کہ ابتدا مطلب شروع ہو گئی تھی, 1980s کی باتیں ہو رہی ہیں, مطلب کمپیوٹر پاکستان میں عام نہیں تھا. ہمارے دفتر چونکہ کافی ایڈوانس دفتروں میں شمار ہوتا تھا تو لہٰذا وہاں کمپیوٹر مطلب پہلے آیا تھا, تو ہم بھی کمپیوٹر پہ کام کرتے تھے اور کام بھی اچھا خاصا کر لیتے تھے, یعنی رات کے 2-2 بجے تک بھی بعض دفعہ ہم لگے رہتے تھے. مطلب یہ کہ یعنی آفٹر نون میں جا کے عصر کی نماز بھی ہماری ادھر آ جاتی, مغرب کی نماز بھی ادھر آ جاتی, عشاء کی نماز بھی ہماری ادھر آ جاتی, اور بعض دفعہ رات کو 2 بجے ہم یعنی گھر واپس ہوتے. اس میں ہمیں ایک تجربہ ہوا, وہ تجربہ یہ ہوا کہ یہ جو نماز کے اوقات ہیں نا, یہ اللہ پاک کا بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ کمپلسری وقفہ ہے. یعنی آپ عصر کو بیٹھ جائیں تو مغرب کو آپ کو اٹھنا ہی پڑے گا, اور مغرب کو آپ بیٹھ جائیں تو عشاء کے لیے اٹھنا پڑے گا. ہاں جی, عشاء کے لیے اٹھ جائیں تو پھر سبق. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقفہ اگر نہ ہوتا تو انسان, کمپیوٹر ایسی چیز ہے جس میں انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں کتنا مصروف ہوں, یا کہ میں کتنا کام کر رہا ہوں، گھنٹے گزر جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا مطلب کہ یعنی میں نے کتنا کام کیا ہے، پتہ اس وقت چلتے جب کمپیوٹر سے اٹھتا ہے، پھر سر چکراتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ میں کدھر ہوں، کیوں ایسے ہی نا، مطلب پتہ چلتا ہے پھر کہ بھائی میں کدھر ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو وقفہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، یہ اصل میں فٹیگ کو ختم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جو مینٹل فٹیگ اور فزیکل فٹیگ دونوں قسم کی، اس کو توڑنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے تبدیلی۔ مسلسل انسان بیٹھا رہے بی بیمار ہو جائے، مسلسل انسان کڑا رہے بی بیمار ہو جائے، مسلسل بولتا رہے بی بیمار ہو جائے، مسلسل چپ رہے پھر بھی بیمار ہو جائے، مسلسل سوتا رہے پھر بھی بیمار ہو جائے، مسلسل جاگتا رہے پھر بھی بیمار ہو جائے، یعنی انسان کی صحت اس تبدیلی میں ہے، انسان کی صحت جو ہے اس تبدیلی میں ہے۔ اگر یہ تبدیلی نہ ہو تو انسان کی صحت برقرار نہیں رہتی اور بوریت غالب آ جاتی ہے، ڈپریشن طاری ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا زبردست متنوع قسم کے یعنی چیزوں کا بندوبست کر دیا ہے کہ اس میں خود بخود ہی چیز شامل ہے، ہم اس کی نیت نہیں کریں گے ورنہ ثواب میں کمی آ جائے گی ہم اس کی نیت نہیں کریں گے، لیکن یہ اللہ پاک مفت میں دے رہے ہیں، مفت میں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، مطلب اللہ پاک نے اس کا نظام کیا ہوا ہے۔ تو حضرت نے اس بات کی ہے۔ اب 15 نمبر، تربیت۔ انسان کی عملی کامیابی استقلال اور مواظبت پر موقوف ہے، جس کام کے اس نے شروع کیا پھر اس پر عمر بھر قائم رہے، اسی کا نام عادات و اخلاق کی استواری، کریکٹر کی مضبوطی ہے۔ جس کام میں خلق کی استواری و کریکٹر کی مضبوطی کی تربیت ہو، وہ ضرور ہے کہ روزانہ ہو بلکہ دن میں کئی دفعہ ہو۔ نماز ایک ایسا فرض ہے جس کے باہر سے ادبرا ہونے کے لیے انسان میں استقلال، مواظبت اور مداومت شرط ہے، اس لیے انسان میں اس اخلاق کی خوبی کے پیدا کرنے کا ذریعہ نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قرآن پاک نے صحابہ کی مدد میں فرمایا، الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ جو اپنی نماز مداومت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب العمل الی اللہ ادم و ان اقل من قل، مطلب یہ کہ محبوب ترین عمل خدا کے نزدیک وہ جو ہمیشہ کیا جائے گو کم ہو۔ یہ مطلب یہ ہے کہ ڈسپلن اور ساتھ ساتھ کنٹینیوٹی۔ اب میں آپ کو بتا دوں ایکسرسائز، ہم دیکھتے ہیں جو ایکسرسائز کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پورے تندہی کے ساتھ ایکسرسائز شروع کرتے ہیں، اور چونکہ ابتدا میں تو اس میں انسان میں شوق و ذوق ہوتا ہے تو دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں پورا، اب انسان کا جسم اس کے لیے تیار نہیں ہوتا تو بس دو تین دن میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتے، بعض لوگ چارپائی سے ہل بھی نہیں سکتے، اگر وہ یعنی مطلب طریقے سے اگر کام شروع نہ کرے تو ہل بھی نہیں سکتے، اس حد تک مطلب یہ چیز ہے، کیونکہ انسان ہے مطلب اس کے لیے اللہ پاک نے پورا نظام بنایا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اگر وہ مطلب یہ ہے کہ ایک ترتیب سے کام شروع کرے کہ جتنا انسان برداشت کر سکے وہ شروع کرے اور پھر مستقل کرے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شروع کر لیتے ہیں بڑے جذبے کے ساتھ، ایک ہفتہ دو ہفتے کر لیتے ہیں پھر بس چھوڑ دیتے، یہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ریسکورس میں مختلف جگہوں پہ کچھ لکھا ہوتا ہے، ان میں ایک فکرہ یہ بھی لکھا ہے کہ چینجز ڈو ناٹ کم اوور نائٹ، مطلب تبدیلی آتی ہے وقت کے ساتھ، یعنی وقت لگانا پڑتا ہے، نہیں کہ بس ایک ہی رات میں کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ آج میں بڑی محنت کر لوں گا تو میرے پیٹ کم ہو جائے گا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، مسلسل روزانہ جائے گا اور جتنا اس کو ڈاکٹر نے بتایا ہے اتنا کرے گا تو پھر اس کے بعد اس میں تبدیلی آئی، مطلب آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آئی۔ تو جو مستقل مزاجی ہے وہ بنیادی چیز ہے، استقامت، مستقل مزاجی۔ تو یہ تربیت میں مستقامت اور مستقل مزاجی کا بہت بڑا دخل ہے۔ ہاں جی یہی چیز ڈسپلن دکھاتے ہیں. پی ٹی وغیرہ جو کراتے ہیں نا آرمی والے, باقاعدہ صبح سویرے اٹھاتے ہیں اور جو ہے نا مطلب ہے کہ ان کو پی ٹی کراتے ہیں اور عصر کے وقت بھی ان کو کچھ کھیل کود جو روزانہ کراتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی عادت نہ چھوٹے, ان کی عادت نہ چھوٹے, مطلب یہ کہ وہ الرٹ رہے, مطلب یہ کہ الرٹنیس پیدا کرنے کے لیے کچھ کام ان کے ذمے اس طرح لگائے جاتے ہیں جس سے ان کی یہ صلاحیت بچی رہتی ہے. نظم یعنی جماعت, کسی قوم کی زندگی اس کی نظم جماعت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. یہی گرا جب کل جاتی ہے تو قوم کا شرازہ منتشر و پراگند ہو جاتا ہے. اسلام میں نماز باجماعت مسلمانوں کی زندگی کی عملی مثال ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عملی مثال کو عربوں کے سامنے پیش کر کے ان کی زندگی کا خاکہ کھینچا اور بتایا کہ مسلمانوں کا یہ وصف کا یہ صف بصف کڑا ہونا, ایک دوسرے سے شانے ملانا اور یکساں حرکت و جنبش کرنا ان کی قومی زندگی کی مستحکم مضبوط دیوار کا مسئلہ ہے. جس طرح نماز کی درستی صف اور نماز جماعت کی درستی پر موقوف ہے, اس طرح پوری قوم کی زندگی اسی باہمی تعاون تضامن مشارکت میل جول اور باہمی ہمدردی پر موقوف ہے. اس لیے آپ صفوف کی درستی پر بہت زور دیتے تھے اور فرماتے کہ جب تک تم خوب مل کر کڑے نہ ہوگے تمہارے دل آپس میں نہیں ملیں گے. اصل میں یہاں پر ایک بات ہے, ہم لوگ الفاظ کے پیچھے جاتے ہیں, حقیقت پیچھے نہیں جاتے. الفاظ اصل میں حقیقت کے ترجمان ہوتے ہیں. تو اگر صرف الفاظ کے پیچھے کوئی چلا جائے تو وہ اور حقیقت اس کا حاصل نہ کرے تو اس کو وہ نعمت نہیں ملتی, وہ جو چیز اس کے اندر ہے وہ نہیں ملتی. اب یہاں پر سوو صفوفکم, اپنے صفوں کو برابر رکھو, یہ اصل میں الفاظ ہے لیکن اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے میں ڈسپلن پیدا کرو, اپنے میں ڈسپلن پیدا کرو. یعنی یہ چیز ہمارے تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ ایک طرح کا مطلب وہ جو ہے نا نظام ایک وقت میں چلے, یعنی یوں کہہ سکتے سب ایک ہی طرح کا بیہیویئر وہ شو کرے. یعنی گویا کہ الف سے لے کر یہ تک ایک ہی حقیقت کے ترجمان ہوں, یہ مطلب ہے اس کا. تو اب یہ جو نماز کے اندر آپ اس کا بتاتے ہیں تو اس کی ایک حقیقت ہے اور ایک اس کا مظاہرہ ہے. تو مظاہرہ تو ہوتا ہے نماز میں لیکن حقیقت اس سے حاصل کی جاتی ہے, حقیقت اس سے حاصل کی جاتی ہے. مطلب یہ کہ وہ صلاحیت جس کا تو یہاں مظاہرہ کر رہا ہے اس حقیقت کو اپنی زندگی میں پھیلاؤ, اپنی زندگی میں اپناؤ, اپنی زندگی کو اس کے مطابق بناؤ, یہ بات ہے. پھر آپ کو اس کا فائدہ ملے گا, پھر آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی نماز کے نہج پر آ جائے پوری زندگی تو ہم کامیاب ترین لوگوں میں شمار ہو جائیں گے. اگر نماز کے نہج پر, نماز کے نہج پر یہی بات ہے کہ نماز کے اندر جو صفات ہیں وہ ہمارے اسی طرح بن جائے نا, کہ جو اسائنمنٹ بھی ہمیں دیا جائے تو اس کے اندر یگانگت اتفاق اور ڈسپلن اور حاضر باشی استقلال یہ ساری چیزیں کیا کامیابی کے ضامن نہیں ہیں؟ اگر ہم لوگ اپنے کاموں میں یہ چیزیں پیدا کریں جو نماز میں اتنی چیزیں بتائی گئی ہیں تو کیا ہم کامیاب نہیں ہوں گے؟ تو وہ نماز گوئے کہ ہمیں گوئے ایک ریئرسل کروا رہا ہے, ایک ریئرسل کروا رہا ہے کہ ہم باقی زندگی میں بھی اسی طریقے سے کریں. آرمی میں میدان جنگ میں کیا پی ٹی کرنا ہوتا ہے؟ کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہاں تو لڑ دے. اچھا تو پی ٹی کیوں کراتے ہیں اگر کسی کام کی نہیں ہے؟ پی ٹی اس لیے کراتے ہیں کہ ایک آواز سے سب ایکشنز ایک جیسا ہونا انسان سیکھ لے. ہاں جی, اور مطلب جو ٹارگٹ دیا جائے اس ٹارگٹ کو آدمی مشترکہ طور پر حاصل کر لے, یہی مطلب اس میں بتایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے. اب آگے جا کر مطلب اس کا جو زندگی میں استعمال ہے وہ تو مختلف کام میں ہے, لیکن یہاں پر صرف ایک مظاہرہ کرایا جاتا ہے اور اس مظاہرے کے ذریعے سے ہمیں گویا کہ سبق سکھایا جاتا ہے. تو نماز میں بھی ہمیں سبق سکھایا جاتا ہے, لیکن وہ جو سبق ہوتا ہے ہر جگہ مختلف کاموں میں مختلف ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر وہ صفات پیدا کرنے ہوتے ہیں جو نماز کے اندر موجود ہے. مساوات, بلکہ آج کل تو ایک بات اور بھی بہت افسوس ہے, لیکن بہرحال کیا کریں, کہنا پڑتا ہے. اس وقت ہر چیز کو ہم لوگوں نے اتنا سطحی لیا ہوا ہے کہ مثلا الفاظ امام کہہ دیتے ہیں سووا صفوفکم, اللہ اکبر, کیا صفوں کو سیدھا کرنے کا ٹائم دے دیا گیا؟ کیا اسی فکرے کے ساتھ سارے صف سیدھے ہو گئے؟ سنت طریقہ کیا تھا بنا سب, سنت طریقہ کیا تھا؟ پہلے صف درست پھر اللہ اکبر کہہ دے دے نا, بلکہ اس کے لیے لوگ بھی مقرر تھے, ان کے لیے بھی فرماتا کہ اپنے منڈوں کو یعنی وہ ریلیکس رکھو تاکہ وہ جس طریقے سے آگے پیچھے کرے تو آپ اس کے ساتھ آگے پیچھے ہو جائے, مزاحمت نہ کرو, یہاں تک فرماتے تھے. اب وہ صرف بس جس کو کہتے ہیں نا وہ صرف الفاظ تک آ گئے نا سارے ہم, تو اب اس میں کہتے ہیں سووا صفوفکم اللہ اکبر, چلو جی سب درست ہو گئے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. باقاعدہ صفوں کو درست کرنے کا اہتمام پہلے امام کرے گا نا, پھر دوسرے کریں گے. جب امام کو اس کا اہتمام نہیں ہے کہ وہ ٹائم ہی نہیں دے رہا تو پھر کیسے مطلب جو ہے نا وہ باقی لوگ اس کو کریں گے. تو اس کا باقاعدہ یعنی طریقہ کار ہے, اس کو سیکھنا چاہیے, سنت میں ساری چیزیں موجود ہیں الحمدللہ. یہی جماعت کی نماز مسلمانوں میں برادرانہ مساوات اور انسانی برابری کی درسگاہ ہے. یہاں امیر و غریب, کالے گورے, رومی حبشی, عرب و عجم کی کوئی تمیز نہیں ہے, سب ایک ساتھ ایک درجہ اور ایک سب میں کھڑے ہو کر خدا کے آگے سرنگو ہوتے ہیں. جماعت کی امامت کے لیے حسب و نصف, نسل و خاندان, رنگ و روپ, قومیت اور جنسیت, عہدہ اور منصب کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ علم و دانش, فضل و کمال, تقوی و طہارت کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں شاہ و گدا اور شریف و رذیل کی تفریق نہیں ہے, سبھی ایک زمین پر ایک امام کے پیچھے ایک صف میں دوش بدوش کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی کسی کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا. اس برادرانہ مساوات اور انسانی برادری کی مشق دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے. کیا مسلمانوں کی معاشی جمہوریت کی درسگاہ کہیں اور بھی قائم ہے؟ ایسا نہیں, یعنی ہر جگہ تفریق 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 تفریق. میں نے بھی ایک آرمی آرگنائزیشن میں کام کیا ہے, تو ہم دیکھتے تھے کہ کرنل کے لیول کے لوگ علیحدہ کھڑے ہوتے تھے اور میجر اور کیپٹن کے لوگ علیحدہ کھڑے ہوتے ہیں اور باقی لوگ علیحدہ کھڑے ہوتے تھے, یہ آپس میں مکس نہیں ہوتے تھے. اب جب یہ تفریق کا ہی عالم ہوگا تو کیسے ایک دوسرے کے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے؟ تو ظاہر نہیں پیدا ہو سکتے, ہم نے تفریق کی دیواریں کڑی کر دی. تو یہ مطلب ظاہر یہ نماز ہمیں سکھاتا ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, سب ایک صف میں کھڑے ہیں. ہاں جی, چاہے شاہ ہے چاہے گدا ہے, یہ والی بات. تو نماز ہمیں مساوات سکھاتی ہے, مساوات سے ایمان میں نماز سکھاتی ہے. اطاعت, جماعت کی سلامتی بغیر ایک مفترض الطاع امام کے ناممکن ہے, جس کے اشارہ پر تمام کو حرکت کرے. نماز با جماعت مسلمانوں کی زندگی کا رمز ہے کہ جس طرح ان کی اس عبادت کا ایک امام ہے جس کے اشارہ پر وہ حرکت کرتے ہیں, اس طرح قوم کی پوری زندگی کا بھی ایک امام ہونا چاہیے جس کے اللہ اکبر کی آواز قوم کی کاروان کے لیے بانگ درا اور صدائے جر ثابت ہو. اطاعت امام کے لیے ایک طرف تو قوم میں فرما برداری کی قابلیت موجود ہونی چاہیے جس کی تعلیم مقتدیوں کی نماز میں ہوتی ہے, اور دوسرے امام کو اخلاق صالحہ کی ایک ایسی مثال پیش کرنی چاہیے جو ہمیشہ لوگوں کے پیش نظر رہے. نماز ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے, وہ ایک دائمی حرکت ہے جو قوم کے اعضاء و جوارح کو ہر وقت اطاعت گزاری کے لیے تیار رکھتی ہے. اس کے ساتھ نماز پنجگانہ اور جمع عیدین کی امامت خاص امام کا حق ہے, اس لیے ہر وقت قوم کو اس کے اعمال کے احتساب, اس پر نکتہ چین, اس سے اثر بذیر کا موقع ملتا ہے. نماز کے اوقات خاص طور پر ایسے موضوع ہیں جو ایک عیاش اور راحت طلب شخص کا پردہ فاش کر دیتے ہیں. ایک ایسا شخص جو شب بھر عشق و عشرت میں مصروف ہو, نماز صبح میں شریک نہیں ہو سکتا. ایک راحت طلب آدمی ظہر کے وقت دھوپ کی شدت برداشت کر کے شریک جماعت ہونا پسند نہیں کر سکتا. چنانچہ خلاف تراشتی کا بجب بنو امیہ کا زمانہ آیا تو صحابہ کو خاص طور پر اس کے احساس ہوا اور بے خوف نگاہوں نے پر نکتہ چینی کی. حدیث میں بھی خاص طور پر زمانے کی طرف اشارہ کیا جس میں ائمہ وقت پر نماز ادا کرنے میں غفلت کریں گے. 19. معیار فضیلت. نماز کی امامت کے لیے چونکہ سوائے علم و فضل اور تقویٰ کی اور کوئی قید نہیں ہے, اس لیے امامت کے رتبہ اور درجہ کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ہر وقت ممکن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں جو سب سے زیادہ صاحب علم ہے وہ امام بننے کا سب سے زیادہ مستحق ہے. ایک دفعہ ایک مقام سے کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لیے آئے, دریافت کرنے سے ملک میں جو صاحب سب سے زیادہ کم سن ہے انہیں قرآن زیادہ یاد ہے, چنانچہ آپ نے اسی کم سن صاحب کو ان کا امام مقرر فرمایا. اس سے مقصود یہ کہ لوگوں میں اس کے ذریعے سے علم و عملی فضائل کے حاصل کرنے کے شوق و ترغیب بھی پیدا ہو جاتی. روزانہ کی مجلس عمومی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں قاعدہ کہ جب کوئی اہم واقعہ پیش آتا تو کوئی سیاسی اور قومی مشکل پیدا ہوتی ہے, کوئی مذہبی بات سنانے ہوتی تو مسلمانوں میں منادی کرائی جاتی کہ الصلاۃ جامعہ, نماز جمع کرنے والی, سب لوگ وقت پر جمع ہو جاتے اور اس امر اہم سے اطلاع پاتے یا اس کے متعلق اپنے مشورے عرض کر لیتے. یہ گویا مسلمانوں کی مذہبی, اجتماعی, سیاسی مسائل کے مخلصانہ حل کا بھی ذریعہ تھا, جس کے نماز کا تعلق سے ہر مسلمان کا کسل و سستی کے بہانے کے بغیر جمع ہونا ضرور تھا. ان تمام امور کو سامنے رکھنے سے بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز اسلام کا اولین شعار اور اس کے مذہبی, اجتماعی اور تمدنی اور سیاسی اخلاقی مقاصد کی آئینہ دار ہے. اس کی شیرازہ بندی سے مسلمانوں کا شیرازہ بندہ ہے اور اسی کے گرہ گل جانے سے اس کی نظم و جماعت کی ہر گرہ گل گئی ہے. مسجد مسلمانوں کے قومی اجتماع کا مرکز اور نماز اس مرکز اجتماع کی ضروری سمتی, جس طرح آج ہر مجلسہ کا افتتاح اس کے نصب العین کے زیارتین کے لیے صدارتی خطبہ سے ہوتا ہے, اس طرح مسلمان جب زندہ تھے ان کے ہر اجتماع کا افتتاح نماز سے ہوتا تھا, اس کی ہر چیز اس کے تابع اور اس کے زیر اثر نظر ہوتی تھی. ان کی نماز کا گھر ہی دار المعارہ ہوتا تھا, وہی دار الشورۃ تھا, وہی بیت المال تھا, وہی صیغہ جنگ تھا کا دفتر تھا, وہی درسگاہ اور وہی مبعث تھا. جماعت کی ہر ترقی کی بنیاد افراد کی باہمی نظم و ارتباط پر ہے, اور جماعت کے فائدے کے لیے افراد کا اپنے آرام و عیش اور فائدہ کو قربان کر دینا, اختلاف باہمی طے کو طے کر کے صرف ایک مرکز پر جمع ہو کر جماعتی ہستی کے وحدت میں فنا ہو جانا اس کے حصول کی لازمی شرط ہے. اس کی خاطر کسی ایک کو امام, قائد و سر لشکر مان کر اس کی اطاعت و فرما مداری کی عہد کر لینا ضروری ہے. اسلام کی نماز انہیں رموز اسرار کا گنجینہ ہے. یہ مسلمان کو نظم و جماعت, اطاعت پذیری و فرما مداری و وحدت قومی کا سبق دن میں 5 بار سکھاتی ہے, اس لیے اس کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں, اور نہ اس کی کوئی اجتماعی وحدت ہے, نہ انقیاد و امامت ہے, نہ زندگی ہے اور نہ زندگی کا نصب العین ہے. اسی بنا پر دائے اسلام نے فرما دیا, العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہ فقد کفر. ہمارے ان کے درمیان جو معاہدہ و نماز ہے, تو جس نے اس کو چھوڑا اس نے کفر کا کام کیا. کہ نماز کو چھوڑ کر مسلمان صرف قالب بے جان, شراب بے نشہ, گلی بے رنگ و بو ہو کر رہ جاتا ہے, اور رفتہ رفتہ اسلامی جماعت کا ایک ایک شعار اور ایک ایک امتیازی خصوصیت اس سے رخصت ہو جاتی ہے. اسی لیے نماز اسلام کا اولین شعار ہے, اور اس کی زندگی سے اسلام کی زندگی ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو نماز صحیح طریقے سے پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے. عرب کی روحانی کا یہ پلٹ. وہ عرب جو خدا کی عبادت سے بیگانہ تھا, وہ جس کی پیشانی خدا کے سامنے کبھی نہیں جھکی تھی, وہ جس کا دل خدا کی پرستش سے لذت آشنا نہیں تھا, وہ جس کی زبان خدا کی تسبیح و تحمید کے ذائقہ سے واقف نہ تھی, وہ جس کی آنکھوں نے شب بیداری کا اضطراب انگیز منظر نہیں دیکھا تھا, وہ جس کی روح ربانی تسکین و تسلی کے احساس سے خالی تھی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دفتن کیا ہو گیا کہ اب عبادت الہی اس کے ہر کام کا مقصد بن گئی. اب اس کو اپنے ہر کام میں اخلاص کے سوا کوئی چیز مطلوب نہیں تھی, اس کی پیشانی خدا کے سامنے جھک کر پھر اٹھنا نہیں چاہتی تھی, اس کے دل کو اس لذت کے سوا دنیا کی کوئی لذت پسند نہیں آتی تھی, اس کی زبان کو اس مزہ کے سوا کوئی مزہ اچھا نہ معلوم ہوتا تھا, اس کے آنکھ کے اس منظر کے سوا اور کسی منظر کی طالب نہ تھی، اس کی روح یاد الہی کی تڑپ اور ذکر الہی کی بے قراری کے سوا کسی اور چیز سے تسلی نہ پاتی تھی۔ دل راہ کے مردبود حیات زینو رسید تابوئی از نسیم میش در مشام رفت۔ وہ عرب جن کی حالت تھی ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور جو خدا کو بہت کم یاد کرتے تھے، دعوت حق اور فیض نبوت کے اثر و برکت نے ان کی شان نمایاں کی کہ دنیا کی کاروباری مشغولیتیں بھی ان کو ذکر سے غافل نہیں کر سکی۔ رجال اللہ تلہیم تجارتوں ولا بیون ذکر اللہ، ایسے لوگ جن کو کاروبار اور خرید و فروغ کا شعور خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے غرض ہر حال اس کے اندر خدا کے لیے یاد کے لیے بےقرار تھی۔ ولا یذکرون اللہ قیام قعودا ولا جنوبا، جو خدا کو اٹھتے بیٹھتے لیٹ یاد کرتے تھے، راتوں کو جب غافل دنیا نیند کے خمار میں تو بستر سے اٹھ کر خدا کے سامنے سر بسجود اور راز و نیاز میں مصروف ہوتے تھے۔ تتجافا جنوب من مضواج یدعون ربهم خوفا وطمعا، جن کے پہلو رات کو خوابوں سے علاج کر لیتے تھے، وہ خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے تھے۔ جو جن کا حال تھا وہ اذا قیل لهم ارکعوا لا يركعون، اور جب ان سے کہا خدا کا وجود تو نہیں جھکتے، اب ان کی صورت ہو گئی تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تم ان کو دیکھو کہ رکوع میں جھکے ہوئے اور سجدہ میں پڑے ہوئے خدا کے فضل خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ جن کے دلوں کی کیفیتی وہ اعزاز وکر اللہ وحدہ اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور جب تنہا خدا کا نام لیا تو ان کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مقدر ہو جاتے ہیں۔ آفتاب نبوت کے پرتوں نے ان مقدر آیتوں میں عشق خشیت الہی کا جوہر پیدا کر دیا۔ الذین اعزاز وکر اللہ وجلت قلوب، وہ لوگ جن کا خدا جب خدا کا نام لیا تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، جو یہ خود کو قرآن پاک کی شہادت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور تعلیم نے عرب کی روحانی کائنات میں کتنا عظیم و شان انقلاب پیدا کیا تھا۔ وہ تمام لوگ جو خلق بگوش اسلام ہو چکے تھے، خواہ وہ کھیتی کرتے ہوں یا تجارت یا محنت مزدوری، مگر ان میں سے کوئی چیز ان کو خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی۔ قطعہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ صحابہ خریدوں پہ روح تجارت کرتے، لیکن جب خدا کا کوئی معاملہ پیش آتا تو یہ شغل و عمل ان کو یاد دلائی سے غافل نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کو پوری طرح ادا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بازار میں تھے، نماز کی تکبیر ہوئی، دیکھا کہ صحابہ نے فوراً دکانیں بند کر دی، مسجد میں داخل ہو گئے۔ صحابہ جو اجمعین تمام تر راتیں خدا کی یاد میں جاگ جا کر بسر کرتے ہیں، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ معظمہ کی غیر مطمئن اور راتوں میں بھی وہ عبادت گرائی مصروف رہتے تھے۔ خدا نے گواہی دی، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک تیرے رب جانتا ہے تو تہائی رات کے قریب اور آدھی رات اور تہائی رات کے بعد اٹھتا ہے، اور تیرے ساتھ ایک جماعت بھی اٹھ کر نماز پڑھتی ہے۔ اس زمانے میں صحابہ مجمعین کو راتوں کے سوا خدا کی یاد کرنے کا موقع کہاں ملتا تھا؟ جلوے دیدار کے مشتاق دن بھر کے انتظار کے بعد رات کو کسی مخفی گوشہ میں جمع ہوتے تھے، ذوق و شوق سے اپنی پیشانی خدا کے سامنے زمین پر رکھ دیتے، دیر تک سجدے میں پڑے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالحانِ بال کو دیکھتے پھرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس نظارہ کی کیفیت کو اپنے الفاظ میں اس طرح ادا کیا ہے، وَتَوَكَّلَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اس غالب رحم والے پر بھروسہ کر جو رات کو جب تو نماز کے لیے اٹھتا ہے اور سجدے میں پڑے رہنے والوں کو کے درمیان آنا جانا تیرا دیکھتا ہے۔ مدینہ منورہ میں آ کر سب سے پہلا فقرہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، یا ایہا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا باللیل والناس نیام، اے لوگوں اور غریبوں کو کھانے کھلاؤ اور سلام کو پلاؤ، نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہوں۔ بعض صحابہ میں اس حکم پر شدت سے عمل کیا، انہوں نے راتوں کا سونا چھوڑ دیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کو اعتدال میں عربی کا حکم دینا پڑا۔ چنانچہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ رات بھر نماز میں مصروف رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، عثمان تمہارے جسم قد بھی تم پر آ کے ذرا نماز بھی پڑھو سو بھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے کہ صحابہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھتے، وہ بہت کم سوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رات کے تین حصے کر دیتے، ایک میں خود نماز پڑھتے تھے، دوسرے میں ان کی بیوی، تیسرے میں ان کا غلام، اور باری باری ایک دوسرے کو جگایا جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ساری رات بن عمر رضی اللہ عنہ ساری رات نماز پڑھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ان کو جا کر نصیحت فرمائی۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ صحابی کا بھی یہی حال تھا کہ وہ رات رات بھر نماز گزارتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی اتنوں کے اسلامی بھائی تھے، ایک شب ان کے ہاں جن مہمان ہوئے، جب رات کو ابو دردہ رضی اللہ عنہ بات کے لیے اٹھنے لگے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ پچھلے پیر جب سناٹا چائے ہوا تھا، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو جگایا، اب نماز کا وقت ہے۔ کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس نے اسلام لانے کے بعد پھر ایک وقت کی بھی نماز عمدن قضا کی ہو، یہاں تک لڑائی اور خطرہ کی حالت میں بھی وہ اس غرض سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک پرخطر کام کے لیے کہیں بھیجا تھا، جب وہ منزل مقصود کے قریب پہنچے تو عصر کا وقت ہو چکا ان کو خوف تھا کہیں ٹھہر کر عصر کی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے تو وقت نکل جائے، اور اگر عصر میں تاخیر کی جائے تو حکم الہی کی تعمیل میں دیر ہو جائے گی۔ اس مشکل کام نے اس طرح کیا کہ وہ اشاروں میں نماز پڑھتے جاتے اور چلتے جاتے تھے، سخت سے سخت مجبوری کی حالت میں بھی نماز ان سے ترک نہیں ہوتی تھی، چنانچہ بیماری کی حالت میں وہ دوسروں کا ساتھ لے کر مسجد میں حاضر ہوتے تھے، پھر وہ جس خضوع ماہویت و استغراق کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے ان کا نظارہ بڑا پراثر ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھے کھڑے ہوتے تو ان پر شدت سے رکعت طاری ہوتی کہ کافر عورتوں بچوں تک پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز میں زور سے روتے تھے، رونے کی آواز پچھلے سبت جاتی تھی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک رات نے تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو صرف ایک آیت کی تلاوت میں صبح کر دی، بار بار اس کو دہراتے تھے اور مزے لیتے تھے۔ شب شبت صبح ہما مہو تماشا باشم، حضرت انس رضی اللہ عنہ قیام اور سجدہ میں اتنی دیر لگاتے تھے کہ لوگ سجدے سمجھتے کہ کچھ بھول گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عبدالبہ رضی اللہ عنہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو کئی صورتیں پڑھ ڈالتے تھے اور اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ معلوم ہوتا کوئی ستون کھڑا ہے، اور جب سجدے میں جاتے ہوئے اتنی دیر تک سجدہ کرتے کہ حرم محترم کہ کبوتر ایک ساتھ جامد سمجھ کر ان کے پیٹ پر آ کر بیٹھ جاتے۔ ایک رات میدان جنگ میں ایک پہاڑی پر دو صحابی پہرے دینے کے لیے متعین تھے، ایک صاحب سو جاتے ہیں دوسرے نماز کے لیے کھڑے، دشمن کو تاک کر تیر مارتا ہے جو بدن میں تراز ہو جاتا ہے، کپڑے خون سے تر بتر ہو جاتے ہیں، مگر نماز کا استقامت کس طرح قائم رہتا ہے۔ نماز تمام کر کے اپنے رفیق کو بیدار کر تو واقعہ سناتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں اس وقت مجھے کیوں نہیں جگایا، جواب ملتا ہے کہ میں نے ایک پیاری سورت شروع کی تھی، پسند نہ آیا کہ اس کو ختم کر کے بغیر نماز توڑ دو۔ اس سے بھی زیادہ پراثر منظر یہ ہے کہ دشمنوں کی فوجیں مقابل کھڑی ہیں، تیروں کا میم برس رہا ہے، نیزوں اور تلواروں کی بجلی ہر طرف کوند رہی ہے، سر و گردن دست بازو کٹ کر گر رہے ہیں کہ دفتر نماز کا وقت آ جاتا ہے، فوراً جنگ کی صفحے نمازیوں کی صفحے بن جاتی ہے اور اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ موت و حیات سے بے پرواہ ہو کر گردنیں جھکنے اور اٹھنے لگتی ہے۔ نور کا تڑکا ہے، اسلام کے دائرے کا مرکز فاروق اعظم امام نماز ہے، پچھلی صحابہ کے صفحے کا ہے، دفتر ایک شکی خنجر وقف آگے بڑھتے خلیفہ پر حملہ ہو کے شک مبارک کو چاک کر دیتا ہے، آپ غش کھا کر گر پڑتے ہیں، خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے مگر نماز کی صفحے اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز بڑھانے کو آگے بڑھتے ہیں، پہلے صبح کا دوگانہ ہو لیتا ہے جب خلیفہ وقت کو اٹھایا جاتا ہے۔ مردوں کو جس صبح کی نماز میں زخم لگا اس کے بعد صبح کو لوگوں نے ان کو نماز کے لیے جگایا تو بولے ہاں جو شخص نماز چھوڑ دے اسلام میں اس کا کوئی اثر نہیں، چنانچہ سالت میں کہ زخم سے خون جا رہا تھا اپنے نماز پڑھی۔ علی مرتضی رضی اللہ عنہ صبح کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں یا صبح کی نماز میں ہوتے ہیں کہ ابن ملجم کی تلوار ان کو قائل کر دیتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد جل کو لبیک کہتے ہیں، امام مظلوم حسین رضی اللہ عنہ بن علی کربلا کے میدان میں رونق افروز ہوتے ہیں، عزیز اور دوستوں کی لاشیں میدان میں جنگ میں نظر کے سامنے پڑی ہوتی ہیں، ہزاروں اشکی آپ کو نرغے میں لیے ہوتے ہیں، اتنے میں ظہر کا وقت آ جاتا ہے، آپ دشمن سے جا چاہتے کہ وہ اتنا موقع دے کہ آپ ظہر کی نماز ادا کر سکیں۔ نماز میں جس خضوع وضو کا حکم ہے صحابہ کرام نے اس میں یہ نمونے پیش کیے کہ عزیز سے عزیز چیز بھی اگر ان کے پاس ان کے اس روحانی ذوق و شوق میں خل انداز ہوتی ہے ان کو ذوق پر نثار کر دیا جاتا ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ خوش نماز چڑیا نے سامنے کر چہچانا شروع کیا، حضرت ابو طلحہ دیر تک دور دیکھتے رہے، پھر جب نماز کا حتر کا یاد نہ رہی دل میں کہا کہ اس باغ نے فتنہ برپا کیا، ایک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ باغ رائے خدا میں نظر کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک اور صحابی اپنے باغ میں نماز مشغول تھے، باغ اس وقت نہایت سستم شاداب اور پلوں سے لطف بتا تھا، پلوں کی طرف نظر اٹھ گئی، نماز یاد نہ رہی، جب اس کا خیال ہے تو دل میں نادم ہوئے کہ دنیا کے مال دولت اپنی طرف متوجہ کیا، یا عثمان تو خلافت کے دور تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کیا کہ یہ باغ جس نے مجھے فتنہ مبتلا کر دیا رائے خدا میں دیتا ہوں، چنانچہ عثمان رضی اللہ عنہ اس کو بیت المال کی طرف سے بھیجا، 50,000 میں فروخت ہوا۔ تو یہ ہے نماز کا معاملہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم نماز کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب نماز ہماری بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور اس کو سیکھنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز میں اللہ جل شانہ کا تعلق حاصل ہوتا ہے، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے، حضرت نے فرمایا کہ جن لوگوں کو سماح میں اور اس قسم کے دوسری چیزوں میں مزہ ملتا ہے تو ان کے مزے سے انکار نہیں ہے، لیکن جن کو نماز میں مزہ ملتا ہے پھر ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جن کو نماز میں مزہ ملتا ہے یہ مطلب نماز کے اندر گم ہو سکیں، پھر ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نماز نماز ہے، تو نماز کو صحیح معنوں میں اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر محنت کرنا اور اس کے اندر جو چیز اللہ نے داخل کی ہے، جس رکھی ہے ہمارے لیے، اس کو حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ مطلب شہن اس کو حاصل کریں۔ اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کے اندر جب ایمان کا تعارف ہوا ہے شاندار طریقے سے، الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، تو اس میں دو باتوں کا اعمال کے لحاظ سے ذکر ہے، باقی ایمان کا ہے اور یقین کا ہے، باقی ایمان و یقین ہے۔ تو جو اعمال کے لحاظ سے ذکر ہے وہ کیا ہے؟ وہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون۔ ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ ایک جو ہے نا وہ سلوی جلوی عبادت ہے اور دوسرا سلوی عبادت ہے۔ جلوی عبادت اس طرح ہے کہ انسان نماز میں اللہ پاک کی طرف بڑھتا ہے، وہ سلوی یہ ہے کہ مال کی وجہ سے چونکہ رکاوٹ ہوتی ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ آج تو یہ دو چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر جو ہے نا رکھی ہے، اور اس وجہ سے نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ حکم ہے، عقیم الصلاۃ وزکا، عقیم الصلاۃ وزکا، عقیم الصلاۃ وزکا۔ تو یہ دو چیزیں ہمیں بہت کچھ دے سکتی ہیں۔ تو بہرحال حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز میں نماز کا تعارف کیا ہے، واقعتاً اس کا حق ہے کہ اس کو پوری امت تک پہنچایا جائے، اور نماز کے ساتھ پوری امت کا ایک قلبی تعلق پیدا کیا جائے۔ اس وقت عادت کے طور پر تو الحمدللہ موجود ہے، لیکن عادت سے بڑھ کر قلب کی صورت بن جائے۔ مجھے کل ہی ایک صاحب نے بڑا اچھا کمنٹ بھیجا ہے ایک بیان پر، اس میں انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام جو ہوتے تھے وہ جو کام قلب کے ہوتے تھے تو اس وقت ان کا نفس بھی متاثر ہوتا تھا اس سے اور عقل بھی متاثر ہوتا، جو عقل کا ہوتا تھا اس میں ان کا قلب بھی متاثر ہوتا تھا اس کا نفس بھی متاثر ہوتا، اور جو نفس کا ہوتا تھا اس کا جو ہے نا اس سے قلب بھی متاثر ہوتا، عقل بھی ہوتا، تو وہ ساری چیزیں باہم مربوط تھیں۔ اس وقت ہم لوگوں نے علیحدہ علیحدہ کر دی۔ ہاں جی، نفس پہ محنت ہے تو اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اور اگر مطلب یہ ہے کہ قلبی چیزیں ہیں تو اس میں پھر وہ چیزیں نہیں ہیں۔ مطلب ایک مطلب ہم نے جدا جدا کر دیا، شرازہ بندی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم دوبارہ پھر اس چیز پر آ جائیں، کو جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کے اندر رکھی ان کو سمجھے بھی اور اس کے مطابق اعمال بھی کر لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف کے دسترخوان بچھایا جائے گا، کیونکہ آج جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کی رات ہمارے ہاں درود شریف کی رات ہوتی ہے ان شاء اللہ علیہ وسلم۔ پہلے وہ پڑھتے ہیں نا، درود جی کتنا
321
پڑھی ہے، تو پھر تو بہت کم رہ گئی ہے، کتنا رہ گیا 350 میں سے، ہاں 29، تو بس 29 کر لو۔ پورا ہو جائے تو بتا دیں۔
پورا ہو گیا.
Connected.
نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. یہی تو بات ہے ایسی کہ جو سب کو سکھانی ہے. نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. صحابہ نے جو سیکھا آپ سے کر کے وہ دکھلایا. صحابہ نے جو سیکھا آپ سے کر کے وہ دکھلایا. تبھی تو مشغلے را ان کی ساری زندگانی ہے. نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. جو پیکر تھے سراپا صدق کے صدیق کہلائے. جو پیکر تھے سراپا صدق کے صدیق کہلائے. جو عشق و سوز سے پر ہے یہی ان کی کہانی ہے. نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. فراست سے کہ جن کا کام ہر ایک پر تھا تھے عمر. فراست سے کہ جن کا کام ہر ایک پر تھا تھے عمر. تھی دور اندیشی ان کی جو وہ دشمن نے بھی مانی ہے. نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. حیا اور جود کے پیکر مجھے عثمان یاد آئے. حیا اور جود کے پیکر مجھے عثمان یاد آئے. وفا کے سامنے ان کی جھکی جو حکمرانی ہے. نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. شجاعت علم میں آگے علی کا نام رہتا ہے. شجاعت علم میں آگے علی کا نام رہتا ہے. قلم ہے ہاتھ میں دشمن پہ تلوار بھی چلانی ہے، نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے۔ صحابہ اہل بیت و امہات المؤمنین سب کی، صحابہ اہل بیت و امہات المؤمنین سب کی، محبت دل میں ہو نسبت رسول کی جس نے پانی ہے، نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے۔ یہ در وہ ہے کہ جس در کی جبرائیل نے دربانی، یہ در وہ ہے کہ جس در کی جبرائیل نے دربانی، شبیر بن اک خدا کے آپ کی عظمت کس نے جانی ہے، نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے، نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے۔ یہی تو بات ہے ایسی کہ جو سب کو سکھانی ہے، نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے۔
سلام علی عباد الذین اصطفیٰ، سلام علی المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وانزل المقعد المقرب عندک، اللہم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صلی علی محمد وارض عنی رضا لا تسخط بعده ابدا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد ورحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد
کما ترحمت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم تحن علی محمد و علی محمد کما تحننت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم سلم علی محمد و علی محمد کما سلمت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وبارک وسلم علی محمد وبارک وسلم علی محمد و علی محمد وارحم محمد و علی محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم و علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد نبیک و رسولک کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی آل ابراہیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد النبی الامی کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد نبیک و رسولک النبی الامی و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلاۃ تکون لک رضا و لہ جزا و لحق ادا و آت الوسیلۃ و الفضیلۃ المقام محمود الذی وعدتہ و اجزی ان ما هو اہلو و اجزی افضل ما جازیت نبی قومه و رسول امته و صلی علی جمیع اخوان من النبیین و صالحین یا رحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم، اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التمسك، اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی بیت کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی نمو. اللہم بارک علی محمد وعلی بیت کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علینا صلوات اللہ وصلات المؤمنین علی محمد النبی الامی. اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک على محمد وعلى آل محمد كما جعلت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله بالله التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات والزكيات لله الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله بالله خير أسماء التحيات الطيبات. السلام عليك الصلاة لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسل بالحق بشيرا ونذيرا ونسعد التحيات لله ربا فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لوالدينا. التحيات الطيبات والصلوات لله والصلوات على ملك الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله التحيات لله صلوات لله زكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. التحيات الطيبات والصلوات زكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات والصلوات زكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا خير المأكول وكرم رسول الله ما لم تمن جاءت المقول منك والبعد عند الله ورسوله وصلاة الرسول فصل إلى مختلف الدبور والقبول وانشابت الفرو من رسول ثم نسلك بما سنكون من السؤال منك القبول. اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك وبكلام موسى وإنجيل عيسى وولد داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وكل وحي أوحيته أو قضاء قضيته أو سائل أعطيته أو فقير أغنيته أو غني أفقرته أو ضال هديته. وأسألك باسمك الذي وزعته على النار وزعته على الأرض فاستقرت على السماوات فاستقلت على الجبال فرست. وأسألك باسمك الذي استقرت بعرشك. وأسألك باسمك الطاهر المنزل مطهر المنزل في كتابك من في كتابك من لدنك باسمك الذي وزعته على النهار فاستنار على الليل وأظلم بعظمتك وكبريائك بنور وجهك وترزقني القرآن العظيم وتخلط بلحمي ودمي وسمي وبصري وتستمل بجسدي وبحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك ودفع بلايا خروج من الدنيا إلى رحمتك. يا من يكفي عن كل أحد ولا يكفي منه أحد يا أحد من لا أحد له ويا سند من لا سند له. إن كثر الرجاء إلا منك نجيني مما أنا فيه وإني لا مانع لي إما نزبي بجاه وجهك الكريم وبحق موعد عليك. آمين. اللهم احرسني بعينك الذي لا تنام وارزقني ملكك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي بقدر علي فلا أهلك وأنت رجائي فكم من نعمة أنعمت علي كلا قل لك بها شكري وكم من بلية ابتليتني قل لك بها صبري فيا من قل عند نعمتي شكري فلم يحرمني وإن قل عند بليتي صبري فلم يخذلني ويا من راني خطايا فلم يبزعني يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعمة التي لا تحصى أبدا أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وبقدر في نور الأداء والجبابرة اللهم إني على ديني بالدنيا ولا أخذت بالتقوى واحفظني فيما غدت أنه ولا تكلني إلى نفسي فيما هدرت ويا من لا تدر الذنوب ولا تنقص المقتضى لما لا ينقصك واغفر لما لا يدرك إنك أنت الوهاب أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء وأسألك تمام العافية وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الأغناء عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم اللهم اجعل سريرتي خير من علانيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل اللهم اجعل من عبادك المنتخبين الغر المحجلين الوفد المتقبلين اللهم إني أسألك نفسا بك تؤمن بلقائك وتقرض بقضائك وتقنع بعطائك اللهم لك الحمد حمدا دائما دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يرد قائل الا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفه عين وتنفس كل نفس اللهم اقبل بقلبي الى دينك واحفظ من ورائنا برحمتك اللهم ثبتنا ذله واهدنا ذله اللهم كما هلت بيني وبين قلبي فهل بيني وبين الشيطان عملي اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا من رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غنانا في انفسنا واجعل رغبتنا فيما عندك اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته واستعداك فهديته واستنصرك فنصرته اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك وجل همتي وحمايا فيما تحب وترضى اللهم ابتليت من الرخاء والشدة فمسكني بسنة لك وشريعة الإسلام اللهم إني أسألك تمام النعمة في الأشياء كلها والشكر لك عليها حتى ترضى وبادر لنا الخيرة في جميع ما يكون في الخيرة وجميع المسؤول كلها لا بما سؤالها كريم اللهم فعلك الأسباب وجعل الليل سكن الشهر والشمس والقمر حسبانا قبلنا للجهاد في سبيلك اللهم لك الحمد في بلائك وسنيك على خلقك ولك الحمد في بلائك وسنيك على بيوتنا ولك الحمد في بلائك وسنيك على أنفسنا خاصة ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما أكرمتنا ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والمال ولك الحمد بالمعافاة ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد دارة التقوى والمغفرة اللهم وفقني لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك من خليل ما كلا عيناه ترياني وقلبه يرعاني والرا حسنة دفن والرا سيئة أضاء اللهم إني أعوذ بك من بؤس التبؤس اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنودي اللهم إني أعوذ بك من زنات النساء اللهم إني أعوذ بك من تسوداني وجهك يوم القيامة اللهم إني من كل مال يخزيني وأعوذ بك من كل سامي يؤذيني وأعوذ بك من كل مال يلهيني وأعوذ بك من كل فقر يسيني وأعوذ بك من كل غني يطيني اللهم إني أعوذ بك من موت الهم وأعوذ بك من موت الغم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم وتقبل هذه الدعوات في حق محمد الشرف علي وابن واس محمد مصطفى محمد علي ومحمد شفيع وعبد الماجد ومولانا محمد اشرف سليماني ومولانا زكريا وموسوفي محمد اقبال والسيد الانشاء والسيد تسليم الحق والسيد تنظيم الحق رحمه الله عليهم وفي حقي وجميع الامور المتعلقين وفي حق ابائهم وامهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى على سيد الكائنات واكرم المخلوقات صلاه تسبق الايات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وہ دوسرے دروشت کو کلی بچا دیں جب تک نماز کا وقت نہیں ہوتا تو